صحیح بخاری شریف کی خصوصیات، اس مبارک کتاب کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک، اس کتاب میں احادیث اعلیٰ درجے کی، صحیح اور متصل اسانید سے منقول ہے، نمبر دو، اس کے تراجم ابواب بڑے انوکھے اور عمدہ ہیں، نمبر تین، حضرت امام بخاری نے کتاب کی تالیف میں جو اہتمام کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا، جیسے ہر حدیث اور باب کے لیے وضو، غسل اور استخارہ کرنا، نمبر چار، پوری کتاب میں بالمکاتبت روایت نہیں لی ہے، پوری کتاب میں بالمکاتبت روایت نہیں لی ہے، بالمکاتبت یعنی خط و کتابت کے ذریعے، کہ میں نے فلاں محدث کو خط لکھا، انہوں نے خط میں مجھے یہ حدیث لکھ کر بھیجی، اس کو کہتے ہیں بالمکاتبت۔ پوری کتاب میں امام نے کہیں بھی بالمکاتبت روایت نہیں لی ہے، صرف ایک جگہ پر کتاب النزول والایمان میں نون رال واو را، ایک روایت میں ہے کتب الى محمد ابن بشار، کتب الى محمد ابن بشار ایک روایت میں ہے بس، فقط پانچویں بات خصوصیت کی، کوئی لفظ آئے گا کتاب میں اور وہ لفظ قرآن مجید میں بھی ہے، تو فوراً قرآن کے اس لفظ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس لفظ کی تفسیر فرماتے ہیں، جا جا بجا یہ کارنامہ انجام دیا ہے امام نے. بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا آئے گا کہ ایک لفظ حدیث میں آ رہا ہے, اس کی مناسبت سے قرآن کا لفظ لائے, یہاں تک تو اچھا کام کیا, لیکن اس لفظ کی مناسبت سے کوئی دوسرا لفظ قرآن میں وہاں بھی چلے جائیں گے, پھر اس کی مناسبت سے کوئی تیسرا لفظ قرآن میں وہاں بھی چلے جائیں گے, یعنی چلتے ہی رہتے ہیں. پھر وہ اب آدمی سوچتا ہے کہ یہ آیت اس کا حوالہ امام دے رہے ایسا کیوں کر رہے ہیں, حالانکہ اس کا تو باب و روایت سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو یہ تو کیا ہوا کہ حدیث میں ایک لفظ آیا, اس کی مناسبت سے قرآن کا لفظ لائے, اور اس کی مناسبت سے کوئی دوسرا لفظ ہے وہ لائیں گے, پھر دوسرے کی مناسبت سے تیسرا ہے تو وہ لائیں گے, اس طرح چلتے جائیں گے. اور کتاب الانبیاء میں یہ چیز بکثرت دیکھنے کو ملے گی, اسی طرح کتاب التفسیر میں بھی یہ چیز بکثرت دیکھنے کو ملے گی. چھٹی خصوصیت, صحابہ تابعین ائمہ کرام کے آثار کو ذکر کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے ترجمۃ الباب کی توضیح تا واو دعاد یا ہے توضیح, اور اپنے مقصد کو واضح کرتے ہیں. یعنی اقوال صحابہ بھی لائیں گے, اقوال تابعین بھی لائیں گے, اقوال تبع تابعین بھی لائیں گے, اقوال ائمہ کرام بھی لائیں گے ترجمۃ الباب میں, اور اس کے ذریعے اپنا مقصد واضح فرماتے ہیں. ساتویں بات سمجھیے, صحابہ اور تابعین اور ائمہ کے اقوال ذکر کر کے اپنا رجحان اور میلان بھی ظاہر کر دیتے ہیں. اس کو فارسی میں ایک کہاوت یوں کہتے ہیں, گفتہ آیت بکلام دیگر کہ اپنی بات کہو لیکن دوسرے کے نام سے کہو, بات اپنی لیکن نام دوسرے کا لینے کا, یہ فارسی کہاوت ہے. کہ آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت مطبخ میں یہ پک جاوے تو بہت اچھا ہے, تو آپ اپنی بات تو کہہ نہیں سکتے, تو وہاں جا کے کہ فلاں استاد صاحب کی چاہت یہ ہے کہ مطبخ میں ایسا پکنا چاہیے, استاد کی چاہت بعد میں ہے, پہلے آپ کی ہے, لیکن آپ اپنی بات اس استاد کو وایا کر کے کہہ رہے ہیں. تو امام عالی مقام کبھی صحابی کا قول لائیں گے, کبھی تابعی کا قول لائیں گے, کبھی کسی بڑے بزرگ کا قول لائیں گے, اور لا کر کے اپنا رجحان کدھر ہے وہ بتلائیں گے. دوسرے کا قول لانے کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے. نمبر آٹھ, نفس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے اور ترجمۃ الباب کے لیے جہاں بھی قرآن مجید کی آیت مل گئی اس کو ضرور ذکر کریں گے. ایسے تراجم ابواب آپ کو دوسری کتابوں میں نہیں ملیں گے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن کی آیت لا کر کے ترجمۃ الباب قائم کرے یا ایک نفس مسئلہ ثابت کرے، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے. دوسرے ائمہ کے یہاں یہ چیز کم دیکھنے کو ملتی ہے. نمبر 9، احکام کے اندر بدع حکم بھی بتلانے کی کوشش کرتے ہیں. احکام میں اور دوسری کتابوں میں بدع حکم، یعنی اس حکم کا آغاز کب سے ہوا، اس کو بھی امام عالی مقام بتانے کی کوشش کرتے ہیں. گویا روشنی ڈالتے ہیں تاریخ پر. مثلاً یہ کہ ابھی کتاب شروع کریں گے تو بابن کئی فقان بدع الوحی آ گیا. بدع یعنی وحی کی تاریخ کیا رہی ہے، آغاز کب سے ہوا، یہ بھی امام بخاری کا کمال ہے. نمبر 10، ہر کتاب کے ختم پر اختتام کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہر کتاب کے اختتام پر ختم کتاب کی طرف اشارہ کرنے کا کوئی لفظ ضرور لائیں گے. مثلاً کتاب الایمان ختم ہوا تو کوئی ایسا لفظ ضرور ذکر کریں گے جس سے کتاب الایمان ختم ہو رہی ہے اس کا مجھے آپ کو پتہ چل جائے. اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرکزہ یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر کتاب کے اخیر میں کوئی ایسا لفظ لاتے ہیں جس سے موت آخرت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہ حضرت شیخ کی رائے. پہلی رائے ہو گئی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. حافظ یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر کتاب کے ختم پر کوئی ایسا لفظ ضرور لائیں گے جس سے کتاب ختم ہو رہی ہے اس کی طرف اشارہ ہو جائے اور ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کتاب مکمل ہو رہی ہے. اور حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے اخیر میں موت یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں امام عالی مقام. یہاں رک کر ایک لفظ سمجھ لو، ایک اصطلاح سمجھ لو، براءت اختتام. یہ بلاغت کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. ایک تو لفظ مشہور ہے براءت استحلال، یہ ہے براءت اختتام. براءت اختتام کا مطلب کیا کہ کوئی ایسی چیز ذکر کر دی جاوے جس سے بات پوری ہو رہی ہے اس کی طرف اشارہ ہو، یہ براءت اختتام کہلاتا ہے. تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے مبارک یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر کتاب کے اخیر میں کوئی ایسی بات ضرور ذکر کریں گے جس سے وہ کتاب ختم ہو رہی ہے اس کی طرف اشارہ ہوگا. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے اخیر میں کوئی ایسا لفظ لائیں گے جس سے اس دنیا کا خاتمہ، موت، اور قیامت کی طرف اشارہ ہوگا. اب یہ چیز تو انشاءاللہ ہر کتاب کے ختم پر بتلائیں گے کہ دیکھیے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی رائے کے مطابق برات اختتام یہ لفظ آیا اور شیخ کی رائے کے مطابق موت کی طرف اشارہ اس لفظ سے ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہر کتاب کے اختتام پر عرض کیا جائے گا. یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے, یہ عربی خوبی. امام نے متعدد مقامات پر بسم اللہ لکھی ہے کتاب کے اندر. عام متن مصنفین کیا کرتے ہیں, شروع کتاب میں بسم اللہ لکھ دی جیسے بعض طلبا کو عبارت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا گیراں گزرتا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ صبح میں بسم اللہ پڑھ لو, پورے دن کی نیت سے کافی ہو جائے گا. پھر کھانے میں بھی صبح میں نیت کر لو پورے دن کی, دیکھیے کافی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو امام کی عادت کیا ہے, تو شروع میں تو بسم اللہ لکھی ہے, پھر تصنیفی کام 16 سال چلا یہ کتاب کی تعلیف کا, تو تسلسل باقی رہنا ضروری نہیں. کتاب کا کچھ حصہ لکھا پھر تسلسل کچھ وقت کے لیے ٹوٹ گیا, مثلاً سفر میں گئے, مثلاً حج آ گیا, مثلاً بیماری آ گئی, تو تالیف کا سلسلہ بیچ میں رک گیا, منقطع ہو گیا. اب بیچ میں مہینہ 2 مہینہ 15 دن 2 مہینے کچھ کام رکا ہوا رہا, اس کے بعد جب دوبارہ تالیف امام شروع کریں گے پھر سے بسم اللہ لکھیں گے. اسی لیے اب یہ اشکال جو ہے پورے سال نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کتاب کے شروع میں تو بسم اللہ ہے, کسی کتاب کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. تو اس کا جواب سمجھ میں آ گیا کہ تسلسل سے جن کتابوں کی تالیف امام کرتے رہے تو وہ جو پہلے بسم اللہ لکھی وہ چلتی رہی, اور جہاں بھی تالیفی سلسلہ منقطع ہوا, تالیف کے اندر فترت کا دور آ گیا, اس کے بعد جب امام عالی مقام تالیف شروع کریں گے تو وہاں پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے. تو یہ سمجھ جانے کا یہ جو بیچ میں کبھی بسم اللہ آئی تو یہ بیچ میں دور فترت گزرا ہے, بیچ میں تالیفی سلسلے کا تسلسل منقطع ہوا ہے, پھر اب آغاز اثر نو ہوا, اسی لیے امام عالی مقام نے پھر سے بسم اللہ لکھی ہے. یہ کچھ خصوصیات کا بیان ہے. ایک بات زائد نوٹ کر لو کہ آپ کو میں نے بخاری کے ثلاثیات کو بتلائے کہ اس میں اتنے ثلاثیات ہیں, لیکن ایک سند 9 واسطوں کی بھی امام نے ذکر کی ہے, اس میں 9 واسطے امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے اندر. ثلاثیات یعنی 3 واسطے ہیں, ایسی 22 حدیثیں آپ کو بتلائی تھی, اور 9 واسطوں والی حدیث کتاب الفتن کے اندر ہے. دیکھیے جتنے واسطے زیادہ ہوتے ہیں اس قدر وہ سند نزولی کہلاتی ہے, جتنے واسطے زیادہ ہو اس قدر وہ سند کیا کہلاتی ہے, نزولی انزل کہلاتی ہے, یعنی تھوڑے نیچے مرتبے کی. تو بخاری کے اندر سب سے زیادہ نزولی سند 9 واسطوں کی ہے جو کتاب الفتن میں ہے. رہا ترمذی اور نسائی میں 10 واسطوں کی بھی سند ہے. ابو داؤد شریف میں 8 واسطوں کی. اور بھی اس سلسلے میں چند باتیں ملحوظ رہے خصوصیات کے سلسلے کے اندر. یہ تو چند وہ خصوصیات بتلائی جو امام علی مقام کی منفرد خصوصیات ہیں. اب چند خصوصیات ایسی بھی دیکھ لو جس میں امام بخاری اور دوسرے ائمہ صحاح ستہ قریب قریب ہیں. کچھ خصوصیات ایسی بھی ہے کہ جس میں امام بخاری اور دوسرے ائمہ صحاح ستہ قریب قریب ہیں. یعنی آدمی کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے نا کہ بھائی حدیث کی تو بہت ساری کتابیں ہیں اور ائمہ صحاح ستہ سے پہلے بھی وجود میں آنے والی کتابیں ہیں, پھر ان صحاح ستہ کی کیا خصوصیات ہیں کہ امت اسی کو پڑھتی پڑھاتی ہے اور صحاح ستہ نہیں پڑھے وہاں تک سند نہیں دیتے؟ کیا بات, سمجھ رہے ہو نے سوال کیا؟ احادیث کے مجموعے بہت اور ان ائمہ صحاح سے بھی متقدمین حضرات ہیں. جب موطا امام مالک آپ شروع کریں گے تو امام مالک کی موطا کے حالات پڑھیں تو امام سے پہلے امام بخاری سے. اور بھی کئی مجموعے ہیں احادیث کے کہ جو ان ائمہ سے پہلے لکھے گئے اور دنیا میں وجود میں آئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ائمہ کرام کی کتابوں کو اتنی زیادہ مقبولیت کیسے ملی, کیا ان کی خصوصیات؟ لہذا اب وہ خصوصیات سمجھ لو کہ جو خصوصیات امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی ہے اور اس خصوصیات میں دوسرے ائمہ صحاح ستہ وہ بھی شامل, کہ ان خصوصیات کی بنیاد کے اوپر ان حضرات کی کتابوں کو امت میں اللہ نے مقبول بنایا, دوسرے مجموعوں کے مقابلے میں اس کو اللہ نے مقبول بنایا. وہ خصوصیات بھی درج کر لیں, کیونکہ اس کو ہم بخاری کی خصوصیات بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کتابوں کی خصوصیات بھی کہہ سکتے ہیں. نمبر 1, انتقاء اور انتخاب. الف نون تا قاف الف حمزہ انتقاء اور دوسرا لفظ انتخاب. یعنی ان ائمہ کرام نے صرف حدیثوں کو نقل نہیں کیا, صرف جمع نہیں کیا, بلکہ نقل اور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ چھان بین کی, اور منتخب احادیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی. پہلے چھان بین کیا, پھر انتخاب کیا, پھر اپنی کتاب میں جگہ دی. دیکھیے ایک ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے سارا علم دوسروں کو پیش کر دو. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس جو علم ہے آپ اس کے اندر چھان بین کرو کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات پیش کرنے کے قابل ہے، کون سی بات پیش کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ انتقاء اور انتخاب بڑا اہم کام ہوا کرتا ہے. جو ان ائمہ صحیحہ نے انجام دیا، اس لیے آپ دیکھیے امام بخاری کے پاس 600,000 حدیثیں تھیں، صرف 7,000 اس میں جمع کی انہوں نے. کتنا انتقاء کیا گیا، کتنی چھان بین کی ہوگی کہ 7,00,000 میں سے 600,000 میں سے 7,000 کا انتخاب کرنا یہ کوئی آسان کام ہے، بڑا مشکل ترین کام. تمام ائمہ صحیحہ کا یہی حال ہے کہ بھائی امام ابو داؤد ہے تو 400,000 حدیث کے حافظ، ایک قول میں 500,000 حدیث کے حافظ، پھر اس میں سے انہوں نے سنن میں اتنی روایت لی. تو ان ائمہ کرام کے پاس جتنی احادیث پہنچی تمام کی تمام احادیث پیش کر دی. ایسا نہیں کیا انہوں نے، پہلے ان ائمہ کرام نے کیا کیا؟ انتقاء، یعنی چھان بین کہ کتنی صحیح سند کی ہے، دو ٹوک ہے، سند میں اتصال ہے، سند میں راوی اچھے ہیں. پھر انتخاب کیا کہ ہم امت کو کیا کیا پیش کریں. یہ عظیم الشان کارنامہ ان ائمہ کرام نے انجام دیا. دوسری خصوصیت ہے حسن ترتیب اور تبویب. حسن ترتیب اور تبویب یعنی احادیث کو مرتب کر کے لکھا اور باب باب عنوان الگ الگ کر کے تالیف فرمایا، اس کو کہتے ہیں حسن ترتیب اور حسن تبویب. یہ پہلی دو کو آپ چار بھی بنا سکتے ہیں، چار خصوصیات. پہلی انتقاء، دوسری انتخاب، تیسری حسن ترتیب، چوتھی حسن تبویب. دو کو چار بھی بنا سکتے ہیں، پانچویں نمبر کو لکھ. ائمہ نے حدیث کے اوپر جو باب اور عنوان قائم کیا، تو اس کی وجہ سے اس روایت سے حکم مستنبط کرنے میں سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے. زیادہ غور اور تدبر کی ضرورت نہیں رہتی. ایک مثال سمجھو، ترمذی شریف کی پہلی حدیث ہی لے لو یا ابو داؤد شریف کی پہلی حدیث لے لو. لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. ابو داؤد شریف کی پہلی حدیث سے اذا ذهب المذهب ابعد، ابھی تو ان ائمہ نے احسان فرمایا کہ کتاب الطہارت عنوان قائم کیا اور پھر یہ حدیث لکھی. اب اگر یہ عنوان نہ لگاتے تو ہم اس حدیث کے اندر دماغ پاشی ہی کرتے رہتے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. یہ حدیث کس مسئلے کی دلیل بنے گی؟ کون سے حکم کی دلیل بنے گی؟ ہم غور ہی کرتے رہتے, پریشان پریشان ہو جاتے. اب انہوں نے طہارت کے باب میں ذکر کر دی تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ بھئی اس حدیث سے طہارت کے مسائل مستنبط کرو, کیونکہ امام ترمذی عالی مقام میں اس کو طہارت میں ذکر کیا ہے, اس لیے طہارت کے مسائل مستنبط کرو. اب اذا ذهب المذهب ابعد, اگر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس کو استنجا کا عنوان ذکر نہ فرما دے ہم پریشان نہ رہتے کہ یہ روایت سے کون سا مسئلہ امام بتلانا چاہتے ہیں. حدیث میں ہم پریشان رہتے ہیں, لیکن جب عنوان قائم ہو گیا تو میرے آپ کے لیے سہولت ہو گئی کہ اچھا اللہ کے نبی کی استنجے کی کیفیت کا بیان ہے کہ آپ استنجے کے لیے دور تشریف لے جایا کرتے تھے. تو ان کا احسان ہے کہ عناوین ابواب کتاب قائم کر کے حدیث کے مفہوم مصداق کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا کہ اس حدیث شریف سے کون سے مسئلے کی دلیل بنے گی, اور ہمارے لیے غور و خوص کو سہل کر دیا, ورنہ ہم سر ہی مارتے پھرتے. ایک اور خصوصیت لکھو, نمبر آپ بڑھاتے جانا. جامعیت, ان ائمہ کرام نے اپنی کتاب میں عقائد فقہ کے متعلق قریب قریب تمام ابواب کی احادیث ذکر کر دی. کتنا اچھا کام کیا, دیکھیں عقیدے کے متعلق, فقہ کے متعلق, یہ دونوں بنیادی ہماری ضروریات تھی, اور امام بخاری جیسے افراد نے تو ایمان عقیدے کے علاوہ سیر تاریخ کس قدر علوم کے عنوانات قائم کر کے تفسیر سیرت تاریخ اور احکام عقیدے رد علی الفرق, عجیب عجیب عنوانات قائم کر کے اس کے متعلق احادیث جمع کر دی. یہ بھی ائمہ کرام کی خوبیوں میں سے ہے, خصوصیات میں سے. لہذا جہاں اس کے اندر ہم ایمان پڑھیں گے, علم کے فضائل بھی پڑھیں گے, پھر مسائل شروع ہوں گے, تو مسائل میں عبادات کے مسائل بھی آئیں گے, معاشرتی مسائل بھی آئیں گے, معاملات کے مسائل بھی آئیں گے, جنایات کے مسائل بھی آئیں گے, اسلامی سیاست کے مسائل بھی آئیں گے. ہر طرح کی کتابیں امام لائیں گے, کتاب الوضو, کتاب الصلاۃ, کتاب النذور, کتاب الایمان, کتاب الجہاد, سب طرح کی کتابیں لائیں گے. پھر ان کو یہ ہوگا تو تاریخ لائیں گے, کتاب الانبیاء, پھر ہوگا تو کتاب المغازی لائیں گے, پھر تفسیر کا موقع آئے گا تو کتاب التفسیر ذکر کریں گے, پھر معاشرت کے ابواب لائیں گے, نکاح طلاق یہ سب چیزیں لائیں گے. پھر چلتے چلتے اخیر کے اندر فرق باطلہ پر رد کا کام کریں گے. کتاب التوحید, کتاب الرد علی الجامعہ, مطلب کہ مختلف عناوین, مختلف عنوان کے ماتحت احادیث کو جمع کر کے الگ الگ قسم کے علوم کے متعلق احادیث امت کو فراہم کی. تین حضرات نے بڑا اونچا کارنامہ انجام دیا امت کے لیے. ایک اور خوبی نکلی, ائمہ مجتہدین اور فقہائے کرام نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان احادیث کو بھی ان ائمہ کرام نے اپنی کتابوں میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے. ائمہ مجتہدین نے, فقہائے کرام نے جن احادیث پر اپنے مسلک کی بنیاد رکھی اس کو بھی جمع کرنے کا ان ائمہ کرام نے اہتمام کیا, کوشش کی. دیکھیے, آج اگر ہم کو کوئی پوچھے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسلک کی بنیاد کن کن روایتوں پر رکھی, تو مستند کوئی بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کا مجموعہ ہم کو نہیں ملے گا کہ یہ کوئی الجامع الصحیح امام ابو حنیفہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیف کردہ یہ حدیث کی کتاب ہے کہ جس میں ان کی تمام وہ احادیث ہے جمع کی ہے جس سے انہوں نے اپنا مسلک حنفی ثابت کیا, مستنبط کیا, اس کا کوئی مجموعہ مستند ہمارے پاس نہیں. اور جو مسند الامام ابی حنیفہ کے نام سے معروف ہے اس کی حقیقت واضح ہے. اب ان ائمہ کرام اور فقہائے اعظام نے جن احادیث سے استدلال کیا وہ ہمیں ان صحاح میں ہی ملے گی, کبھی ترمذی میں ملے گی, کبھی نسائی میں ملے گی, کبھی ابن ماجہ میں ملے گی, کبھی مسلم میں, کبھی داؤد میں, کبھی بخاری میں ملے گی. ان ائمہ مجتہدین جن احادیث کو اپنے مسلک اور اپنے استنباط کے لیے بنیاد بنایا ان روایتوں کو بھی ائمہ کرام نے اپنی کتابوں کے اندر جمع کرنے کی کوشش کی. ایک بات اور سمجھ, ائمہ صحیحہ نے مرفوع احادیث کو جمع کرنے کا زیادہ اہتمام کیا. اگرچہ اقوال صحابہ بھی لائے, اقوال تابعین بھی لائے, لیکن ان ائمہ کا مطمع نظر مرفوع احادیث کو جمع کرنا, کہ مرفوع احادیث کو ہم جمع کریں, کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے, ایک اور وجہ بھی, اختصار اور تہذیب, اختصار اور تہذیب یعنی یہ کتابیں بہت لمبی لمبی نہیں ہیں, اور مہذب منقح ہے, میں آپ پرانے زمانے کی کتابیں دیکھیں گے نہیں نعیمہ سے پہلے والی بہت لمبی سن میں تو عبدالرزاق دیکھ رہے ہیں امام عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کا مصنف ان کے استاد ہیں ان کے استاد کے بھی استادوں میں آتے ہیں ان کا مصنف فقیر کے کتب خانے میں اتنی ذخیم ہے مصنف ابن ابی شیبہ دیکھ لو یہ بھی ان کے اکابر میں ہے ابن ابی شیبہ اب وہ دیکھ لو کہ اتنی ہیں مدینہ سے لایا ایک مرتبہ تو سارا لگیج ایک ہی کتاب اور کوئی چیز نہیں لانے کی اتنی بڑی مصنف ابن ابی شیبہ ایسے ایسے ائمہ کرام جو ان کے بڑوں میں اور انہوں نے بڑی بڑی احادیث کی کتابیں جمع کی اب اگر وہ آپ کو پڑھانی ہوتی نصاب میں اللہ جانے سند کب مل گئی یہی ائمہ کرام نے احسان کیا کہ مختصر اور مہذب اور منقہ انداز کے اندر ہمارے سامنے کتابیں پیش کی تعظیم اختصار تنقید یہ ہو گئے چند خصوصیات جس میں حضرت امام بخاری بھی ہیں اور دوسرے ائمہ سیاہ سفتہ بھی ہیں اب ایک نازک مسئلہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ عنوان لگا کہ ان کا مسلک کیا رہا نمبر ایک اکثر الاکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مجتہد مطلق ہے وہ کسی خاص فقہی مسلک کے پابند نہیں تھے اکثر حضرات کی رائے ہے نمبر دو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا اجتہاد امام شافعی کے اجتہاد کے موافق ہوا کرتا ہے یہاں ایک نوٹ لکھ لیا بعض شافعی علماء نے جیسے علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ نے نواب صدیق حسن خان نے امام بخاری کا مسلک صراحتاً شافعی قرار دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں اس پر سخت نقد فرمایا ہے نمبر تین علامہ قسطلانی فرماتے ہیں قاف سین طائی قسطلانی کہ امام بخاری ظاہر حدیث کے مقلد ہے، نمبر پانچ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ امام ابن ابو یعلی یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری حنبلی المسلک ہے، چھوٹا سا عنوان لکھا امام بخاری اور حنفی مسئلہ، امام بخاری اور حنفی مسئلہ، حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی درسی تقریر اردو زبان میں شائع ہوئی ہے انوار الباری کے نام سے، اس کی ہر ہر سطر میں عجیب علم ہے انوار الباری میں، عربی تقریب نام فیض الباری حضرت علامہ کشمیری کی بخاری کے درس کی جو عربی تقریر چھپی ہے وہ فیض الباری، جو حضرت مولانا سید محمد بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے جمع کی تھی، انہوں نے دو مرتبہ شاہ صاحب سے دورہ پڑا، پہلے دارالعلوم دیوبند، پھر شاہ صاحب جب دابل تشریف لے آئے تو بھی ساتھ میں آئے اور دابل لا کے بھی پڑھا شاہ صاحب کو، دو تین مرتبہ درس میں شرکت کر کے انہوں نے جو تقریر جمع کی وہ ہے فیض الباری، اور دوسری ہے انوار الباری، بجنور کے ایک مولانا تھے انہوں نے حضرت شاہ صاحب سے بخاری پڑھی، انہوں نے اردو زبان میں حضرت کی تقریر جمع کی ہے وہ انوار الباری، انوار الباری کے اندر ایک عبارت بہت اچھی لکھی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو حنفی مذہب سے پوری واقفیت نہیں تھی، یہ حضرت علامہ کشمیری کی بات اپنے نقل کر دیں گے، بڑوں کی بات بڑوں کے لیے، اپنے صرف نقل کر کے ہٹ جائیں گے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو حنفی مسلک سے پوری واقفیت نہیں تھی، اس لیے بعض مقامات پر احناف پر وہ کلام کرتے ہیں، جیسے کتاب الحیل آئی تھی تو کتاب الحیل کے اندر امام بخاری نے احناف پر کلام دیا ہے، شاہ صاحب بہت اچھی بات فرماتے تھے کہ امام بخاری کو حنفی مسلک سے پوری صحیح واقفیت نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے احناف کے اوپر رد کیا ہے، اور احناف کی طرف غلط مسائل منسوب ہو گئے ہیں، غلطی ہوئی، انبیاء ہی کو تو ہم معصوم مانتے ہیں نا بھائی، انبیاء کے علاوہ کسی کو تو ہم معصوم مانتے نہیں. دوسری ایک اہم بات ہے,
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو ثلاثیات 22 نقل کی ہے یہ 22 طرق ہے, متون 17 ہے یاد رکھنا, اس لیے کہ 5 مقرر ہیں, اس لیے متون تو ہو جائیں گے 17 اور سند کے طرق ہو جائیں گے 22. اس اعتبار سے 22 ثلاثیات کہی جاتی ہے, لیکن حقیقت کے اندر ہے وہ 17 متون ثلاثیات. مذہب کی بات یہ ہے کہ ثلاثیات میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اکثر اساتذہ حنفی المسلک ہے, یعنی کمال امام بخاری کا ثلاثیات میں بھی ہے لیکن ثلاثیات کی سند میں اکثر اساتذہ حنفی ہے. نمبر 1 مکی بن ابراہیم, ان سے 11 ثلاثی روایت امام بخاری نے لی ہے. مکی بن ابراہیم سے وہ پکے آنے پہ مکی بن ابراہیم. نمبر 2 ابو عاصم نبیل, ابو عاصم نبیل یہ بھی پکے حنفی ہے, ان سے امام بخاری نے 6 ثلاثی روایت لی ہے. نمبر 3 محمد ابن عبداللہ الانصاری, ان سے 3 ثلاثی روایت امام نے لی ہے. یہ 3 تو پکے حنفی ہو گئے, 1 سے 11, دوسرے سے 6, تیسرے سے 3. 2 اور نام الگ سے لکھتا ہوں. 4 عصام ابن خالد الحماسی, عین سواد الف میم, عصام ابن خالد الحماسی, ہمس شہر کا نام ہے, ہا میم سوادیہ. حلاد ابن یحییٰ, یہ دونوں کوفی راوی ہیں, کوفہ کے رہنے والے, اور کوفہ تو حنفیت کا مرکز رہا. یہ دونوں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں شامل ہیں. تو احنفی ائمہ کرام سے بھی امام عالی مقام روایات لیتے ہیں, ایسا نہیں کہ بھائی کوئی لڑائی وغیرہ ہے. مزید بات سمجھا,
خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے 90,000 تلامذہ نے علم حاصل کیا تقریباً, لیکن بخاری کی جو روایت اور نسخے چلے وہ چند کلام زاہی کے نسخے اور روایات چلی، سب کی نہیں چلی، تو 90,000 کلام زاہی اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے شائع کرتے تو 90,000 قسم کے نسخے ہوتے دنیا میں، لیکن اللہ کے یہاں مقدر نہیں تھا، چند ہی نسخے اور روایت زیادہ چلی دنیا میں. اب یہ جو ہمارے سامنے ہے نا، امام فیربری کا نسخہ ہے، اس کے علاوہ 4 حنفی تلامذہ کے نسخے بھی زیادہ چلے. نمبر 1 ابراہیم ابن معقل النسفی، ہجری میں ان کی وفات ہے. ابراہیم ابن معقل حافظ الحدیث تھے، خود حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ان تک اپنی سند کو ذکر کرتے ہیں. ابراہیم ابن معقل ہے، نمبر 2 حماد ابن شاکر النسفی، 311 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان تک بھی حافظ ابن حجر نے اپنی سند ذکر کی کہ میں نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا، یہاں دیکھے حماد ابن شاکر. یہ دونوں مشہور حنفی عالم ہیں، یہ دونوں مشہور حنفی علماء میں سے ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کی روایت دنیا میں چلی. محل پر بات کریں گے انشاءاللہ، جب کوئی ایسی بات آئے گی کہ یہاں اپنے کو ایسا لگے کہ یہاں حناف پر امام برس رہے تو وہاں اپنے چھتری اڑیں گے. ابھی اس عنوان میں اتنا ہی باقی ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لو. ترجمۃ الباب کے متعلق چند اہم باتیں، نمبر 1 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ کو اپنی کتاب کے ابواب اور تراجم میں سمو دیا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہمیں ہدایہ میں پڑھنے کو ملتی ہے، قدوری میں ملتی ہے، جامع صغیر میں ملتی ہے، مبسوط میں ملتی ہے. پھر پوچھے امام بخاری کی فتح کہاں ہے، تو کہا ترجمۃ الباب دیکھو، اس میں امام بخاری کی فتح ہے. نمبر دو، امام بخاری کی ذہانت دقت نظر کا اندازہ آپ کے تراجم سے ہوتا ہے. نمبر تین، ترجمۃ الباب کے ذریعے امام نے نئے نئے استدلالات کیے ہیں. ترجمۃ الباب کے ذریعے امام نے نئے نئے استدلال کیے ہیں. نمبر چار، کئی مقامات پر حدیث شریف اور عنوان میں اتنی دقیق مناسبت ہوتی ہے کہ قابل داد ہوتی ہے. کئی مقامات پر حدیث شریف اور عنوان میں اتنی دقیق مناسبت ہوتی ہے جو قابل داد ہوا کرتی ہے. پانچ، ترجمۃ الباب کے لیے ہر روایت مثبت ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی ایک عنوان قائم کر کے مثلا پانچ حدیث لائے، تو پانچوں حدیث ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے والی ہونا ضروری نہیں. بلکہ بعض مرتبہ تمام روایتوں کے مجموعے سے ترجمۃ الباب امام ثابت کرتے ہیں. اب ہر روایت اور ترجمۃ الباب میں آپ ربط نہیں نکال سکتے، تمام روایتوں کا مجموعہ مل کر کے ترجمۃ الباب ثابت کرتا ہے. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب کے متعلق کچھ ضروری باتیں ہو گئی. بھائی حدیث دورے حدیث شریف کے سال کی ایک خصوصیت ذہن میں رکھو. اس سال کی خصوصیت کیا ہے؟ سال کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے سالوں کے اندر مختلف علوم اور فنون پر مشتمل کتابیں آپ نے پڑھی ہیں. ہر درجے میں، پچھلے تمام درجات میں یہی کام کیا ہے. مختلف علوم، مختلف فنون پر مشتمل کتابیں آپ نے پڑھی. یہ سال ایسا ہے کہ اس میں صرف احادیث پڑھی. اب آپ نے اس سے پہلے والا سال بھی اس میں ہدایہ بھی پڑھی، فقہ کی کتاب، تفسیر بھی پڑھی. بہت سے مدرسوں میں اس کے پہلے والے سال میں شرح فائل، تو عقیدے کی کتاب بھی آپ نے پڑھی. غرض یہ کہ اس سے پہلے والے جتنے بھی سنین ماضیہ رہے ہیں اس میں ہر درجے کے اندر مختلف فنون کی کتابیں آپ نے پڑھی. اس سال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف اور صرف احادیث شریف کو پڑھنا ہے، اس لیے اس کا نام ہے دورہ حدیث شریف. اس میں بس حدیث شریف کا ہی دورہ ہوتا رہے گا، اس لیے اس کا یہ نام دورہ حدیث شریف، اس وجہ سے اس کا یہ نام ہے. ہویا کہ اگر کوئی آدمی اس سال میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عالی اگر پیدا کرنا چاہے تو بہت آسان ہے، کیونکہ ہر وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت. جیسے درجے حفظ کا سال خالص قرآن کا ہوتا ہے، اس میں 24 گھنٹے قرآن، صبح میں سبق یاد کرنے کی فکر، غور کی فکر، پارا سبق کا اس کی فکر، اور اس قدر قرآن کے انہماک کا موقع پھر بعد کی زندگی میں کم ہی ملتا ہے جتنے درجے حفظ کے سالوں میں ہوا تھا. لیکن مثلاً آپ خانقاہ میں بھی جائیں گے تو خانقاہ میں اجتماعی اعمال کے اوقات ہوں گے، ابھی یہ تعلیم سنو، ابھی یہ حلقہ ہے، ابھی اصلاحی بیان سنو، ابھی ذکر کی مجلس ہوگی، پھر باقی اوقات میں آپ کثرت تلاوت کا اہتمام کیجیے. درجے حفظ والے سال کیا 24 گھنٹے قرآن ہے، رات کو سو رہا ہے تو بھی وہی فکر کہ صبح سبق سنانے کا ہے اور تھوڑا سا کچا رہ گیا ہو، صبح اٹھے گا تو بھی وہی ٹینشن کہ سبق پارا ہی ہے کھلا ہے. 24 گھنٹے کا مشغلہ ذہنی ظاہری ہر اعتبار تھوڑا، اس طرح اس سال میں یہ ہے 24 گھنٹے کا مشغلہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ گئے بھائی، اس لیے اس کا نام دورہ حدیث شریف رکھا. اب جب 24 گھنٹے کا مشغلہ یہی ہے تو پھر صاحب احادیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا پیدا ہونا بڑا آسان ہے، اس لیے اس سعادت کو حاصل کرنے کی سعی کرو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی نسبت حاصل ہو جائے. مجھے یاد نہیں ہے کہ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ نہیں، آداب حدیث میں. میری ایک عادت تھی تقریباً عربی صوم سے لے کر افطار کے سال تک، ہر سال اپنی کوئی نہ کوئی کتاب شو رمضان میں اپنے مرشد اور استاد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے میں بسم اللہ کر لیتا تھا، کہ جماعت تھوڑی پوری ساتھ ہوتی تھی تو سوال میں آئے گی جماعت سارے ساتھی پر، پھر ہم رمضان میں جاتے تھے تو میں حضرت کو موقع دیکھ کے درخواست کرتا تھا حضرت کنز کی بسم اللہ کرا دیجیے عربی سوم کے ساتھ. ہر سال کوئی نہ کوئی کتاب کی بسم اللہ کر کے آتے تھے رمضان میں خانقاہ سے آتے تھے گھر. تو مشکات والے سال جو ہے حضرت شروع سال میں ڈابھیل تشریف فرما تھے، تو میں اور 2-3 ساتھی کو لے کر گیا اور حضرت کو درخواست کی کہ حضرت مشکات شریف کی بسم اللہ کروا دیجئے، کروا دی پوری جماعت کو مسجد میں. تو دوسرے دن صبح میں ذکر کے وقت ہم لوگ گئے مہمان خانے میں، تو مجھے بلایا اچھا آج رات کسی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اب میں ایک دم چوکنا ہو گیا، حضرت کیا سوال فرمایا؟ پھر فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو پوچھو کسی نے زیارت کی، اور زیادہ چوکنا، دو تین مرتبہ سوال کیا، مجھے حضرت پوچھ کے بتاؤں گا ساتھیوں کو، طالب علم طالب علم ہوتے ہیں۔ پھر حضرت مجھے فرمانے لگے، ہمارے زمانے طالب علمی میں جب حدیث کی کتاب کی بسم اللہ ہوتی تھی تو جماعت میں اکثر طلبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی، تب سال میں ہو جائے، حضرت فرمانے لگے کہ ہمارے زمانے میں جس دن بخاری شریف کی یا حدیث کی کتاب کی بسم اللہ ہوتی تھی، دور حدیث شریف کے اندر جماعت میں شرکا میں اکثروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوتی، تب سال بھر میں ہو جائے اللہ کرے، تو بھی بڑی غنیمت ہے، بڑی نسبت ہے اس کے اندر، تو اس کے لیے دل کو بہت پاکیزہ رکھو، نگاہوں کو پاکیزہ رکھو، تو یہ نسبت بابرکات انشاءاللہ حاصل ہو۔ بعض بزرگوں کو تو بخاری کے سبق میں بیداری میں زیارت ہوتی تھی، جاگتے ہوئے دوران سبق، ایسے بھی بعض تلامذہ گزرے۔ حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب سملکی رحمت اللہ علیہ، جامعہ ڈاویل کے محتمی میں سالس ہے، اس وقت کے محتمی صاحب کے دادا ہوئے، انہوں نے جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی تو چھ یا سات مرتبہ دوران درس بیداری میں زیارت ہوئی ہوگا، اور وہ بخاری شریف کا ان کا نسخہ موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس حدیث پر زیارت ہوئی، یہاں زیارت ہوئی، یہاں زیارت ہوئی۔ یہ کیسے لوگ گزرے؟ تو ہمیں سال بھر میں زیارت ہو جائے کبھی بڑی غنیمت ہے، اسی لیے دل پاکیزہ رکھو، عزبت محبت عقیدت اتباع سنت کے ساتھ پڑھو۔
آج تک زمانے طالب علمی کی جو غفلتیں رہی، جو خر مستیاں رہی، وہ سب کو چھوڑا
اور پوری عظمت، محبت، شوق، رغبت کے ساتھ پڑھو تو انشاءاللہ العزیز نسبت بابرکات کا حصول ہوگا. اب رہی سند کی بات، سند کے تین جزو ہے، یاد رکھنا، چونکہ سند کی حدیث میں بڑی اہمیت ہے اور اس امت کے خصوصیات میں سے ہے سند کا ہونا. سند کے تین اجزاء، ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایک حصہ یہ. اور یہ حصہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ہر حدیث کے ساتھ پوری کتاب میں لکھ دیا ہے، مجھ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کون راوی ہے، میں نے کس سے سنا، میں نے کس سے سنا، انہوں نے کیسے سنا، یہ روات حدیث. یہ بھی بڑے محسنین کہ انہوں نے حدیث شریف کا علم ہم تک پہنچایا. ایک حصہ. دوسرا حصہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، اس میں اکثر فورن کے علماء ہیں، یعنی بیرون ہند کے، ہندوستان سے باہر اکثر. کہیں کہیں بعض سند میں ہندی علماء آ جاتے ہیں، بعض بعض سند میں، لیکن وہ فورن سے انڈیا آ کے پھر فورن میں ہی چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ انڈیا آئے تو پھر انڈیا میں ہی چلتی ہے سند، فورن سے انڈیا آئے، انڈیا سے پھر فورن چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ صاحب تک آنا ہی پڑتا ہے. ایک دوسرا حصہ ہے سند کا. اور سند کا تیسرا حصہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے موجودہ اکابر تک، یہ تین جو ہے سند کے حصے بنتے ہیں. تو پہلا حصہ تو کتاب میں ہی موجود ہے، دوسرا حصہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھ دیا ہے اپنی کتاب میں، اور تیسرا حصہ شاہ ولی اللہ سے لے کر ہمارے اکابر تک کا، وہ بھی سب مطبوع اور چھپا ہوا ہے. اور اس میں بعض اسانید ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا واسطہ نہ ہو، ہمارے ملکی اکابر کا واسطہ نہ ہو، سیدھے عرب میں چلے جائے، ایسی بھی اسانید ہے. وہ بھی ایک بڑی طویل چیز ہے. ٹھیک ہے سر، وقت ہو گیا.